والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المنافقين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العظيم قابل صد احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جھنگوی بازار کے جیالے بیدار مغز اور باشعور نوجوانوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں الیکشن کمپین کے سلسلہ میں 30 ستمبر سے شروع ہونے والا یہ انتخابی جلسہ 1 اکتوبر کی تاریخ میں داخل ہو چکا ہے. مجھ سے قبل شاعر انقلاب طاہر جھنگوی صاحب نے مولانا حق نواز شہید کے سیاسی اور مذہبی کردار کو اجاگر کرنے، جنگ کے ظالم رئیسوں وڈیروں اور نوابوں کے مذہبی اور عوامی طور پر روا رکھے جانے والے مظالم اور ہتھکنڈوں کو پھر ایک واضح طور پر تبدیلی جو اس قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اسے، اور پھر ہم نے نہایت مختصر وقت میں جو اسمبلی میں کردار ادا کیا اپنے اشعار میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ شاعر انقلاب نے ایک لمبی داستان کو، تاریخ کی ایک لمبی کتاب کو، حالات و واقعات پر مبنی گھنٹوں کی تقریر کو آپ کے سامنے اشعار کی صورت میں ڈھال کر پیش کرنے کی کوشش فرمائی ہے. دوستو، میں سوچ رہا تھا چونکہ قریباً ایک دن میں ہم 20 تقریریں کرتے ہیں، آج آپ کے سامنے میں کون سی بات کس انداز میں کیا بیان کروں. ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ ہم نے کون سا خواب اپنے ذہنوں میں سجا رکھا ہے، کون سا راستہ اپنے لیے چن کر کس منزل تک پہنچنا اپنا مشن اور پروگرام بنایا ہوا ہے۔ ہم اس وطن عزیز کو کس رخ کی طرف کس انداز میں لے جانا چاہتے ہیں؟ اگر اختصار سے عرض کروں تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس ملک کے باطل نظام کو حق و صداقت پر مبنی نظام خداوندی کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک سے تمام گوشہائے زندگی میں اسلام کی ترویج، اسلام کے احیاء اور اسلامی تعلیمات کو اس انداز میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جس انداز میں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں ایک قانون اور مکمل ضابطہ حیات کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئے۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے ارشاد خداوندی ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا اور نظام کا متلاشی ہوگا، کسی اور نظام کے نیچے سانس گزارنے کی، کسی اور عزم کے تحت چلنے کی، کسی اور قانون آئین اور ضابطہ کے تحت اپنے ملک اور اپنی برادری اپنی قوم کو چلانے کی کوشش کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ خود ساختہ نظام اس کی قوم قبول کر لے تو کر لے، اس کا وہ خود ساختہ نظام اس کا ملک قبول کر لے تو کر لے، وہ سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، سیکولرزم ہو یا کوئی اور ازم ہو، وہ ساری دنیا بھی قبول کر لے تو کر لے، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، ایسے نظام کو خلاق عالم اپنی مخلوق کے لیے قطعاً قبول نہیں کرتا۔ اللہ اپنی مخلوق کے لیے اگر کسی نظام کو قبول کرتا ہے تو وہ صرف نظام اسلام ہے۔ کیوں کہ اس جہان میں انسان کی شکل و صورت میں جتنے لوگ آباد ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا کون ہے؟ ان سب کی طبیعتوں میں خواہشات رکھنے والا، غیرت رکھنے والا، حمیت رکھنے والا، لیاقت دینے والا، عقل دینے والا، انسان کی فطرت میں جو خواص موجود ہیں، انسان کے قلب و جگر میں جو خواہشات تمنائیں جنم لیتی ہیں، انسان کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، ان تمام تفصیلات سے اگر کوئی ذات آگاہ ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ کہ انسان کے فکر سوچ فطرت میں کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں، رکھنے والا ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا رکھا ہے، رکھنے والا ہی جانتا ہے اس نے، اور پھر رکھنے والا ہی جانتا ہے کہ اگر فلاں چیز غلط ہو جائے تو اس کو کیسے درست کرنا ہے، فلاں اخرے خرابی آ جائے تو اس کی تصحیح کیسے ہوگی، فلاں عضو اگر بیمار ہو جائے اس کو شفا کیسے ملے گی۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، انسان دو چیزوں کا، ایک انسان نام ہے گوشت پوست کا، ایک انسان نام ہے روح کا۔ گوشت پوست اور روح جب آپس میں ملتے ہیں تو انسان کامل کی شکل میں آدمی آپ کو چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دنیا میں جتنے ڈاکٹر جتنے اطباء حکیم پیدا ہوئے ہیں یا دنیا میں جتنے سیاستدان آئے ہیں وہ انسان کا علاج کرتے ہیں دوائی کے ذریعے یا قانون کے ذریعے، مگر غلطی یہ کھاتے ہیں کہ وہ اس کے بدن کا علاج کرتے ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے جا کر یہ کہیں کہ میرا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، چوری کرنے کو جی چاہتا ہے، صبح کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، صبح کو اٹھ کر ڈاکہ مارنے کو جی چاہتا ہے، مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا بلکہ سینما میں جانے کو جی چاہتا ہے، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا بلکہ گانا گانے کو جی چاہتا ہے، دو مجھے کوئی دوائی تاکہ یہ میرا طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ کیوں جی، کسی ڈاکٹر کے پاس دوائی ہے؟ نہیں۔ وہ کہے گا بھائی اگر تمہیں بخار ہے تو دوائی دیتا ہوں، جسم کے کسی حصے میں درد ہے تو دوائی دیتا ہوں، آنکھ میں درد ہے تو ٹیوب دیتا ہوں، سر چکرا رہا ہے تو دوائی دیتا ہوں، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کا شوق ہے، فلاں چیز سے نفرت ہے، میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ تیری سوچ تیری فکر مجھے نظر نہیں آتی، مجھے نظر نہیں آتی۔ جہاں جہاں کجی ہے وہ وجود نہیں رکھتی۔ سوچ اور فکر کیا ہے کہ جس کا وجود نہیں ہے، جس کا وجود نہیں ہے میرے پاس اس کا علاج بھی نہیں۔ دنیا کے جتنے عزم، جتنے نظام، قوانین اور آئین ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسان دوسرے انسان کے جسم کی حفاظت کے لیے تو قانون بنا سکتا ہے، دوسرے انسان کے جسم کی نشو و نما کے لیے تو قانون بنا سکتا ہے، دوسرے انسان کے جسم کی راحت سکون کے لیے تو قانون بنا سکتا ہے، دوسرے انسان کو تڑپانے یا سکون دینے کا کوئی ضابطہ تو بنا سکتا ہے، لیکن دوسرے انسان کی روح کو اطمینان دینے کے لیے، دوسرے انسان کے خوف و وحشت کو دور کرنے کے لیے، دوسرے انسان کی عادت کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی انسان کوئی قانون نہیں دے سکتا۔ کوئی انسان کوئی قانون، لیکن پیدا کرنے والے نے جو قانون دیا ہے وہ قانون ایسا ہے جو آپ کے جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آپ کی روح کا علاج بھی کرتا ہے اور اسے بھی صحیح راستے پر چلاتا ہے۔ تو دنیا کے جتنے نظام ہیں وہ ناقص ہے، اسلام کا نظام مکمل ہے جو صرف جسم کا علاج کرے، خواہشات کے راستے میں بند نہ باندھے یا انہیں کنٹرول کر کے جائز اور ناجائز نالیوں میں سے نہ گزارے، یا انہیں کنٹرول کر کے انسان کو ان کو ضبط میں لانے کی، قید کرنے کی، گرفت میں لانے کی ترکیبیں نہ بتلائے، تو وہ ضابطہ ادھورا ہے، وہ نظام ناقص ہے۔ نظام وہی درست ہے، نظام وہی مکمل ہے جو تیری خواہشات کو جائز و ناجائز نالیوں سے گزارے، جو تیری ہو تیری خرد پر، تیری سوچ پر، تیری فکر پر پابندی کیسے پیرے بٹھا دے کہ تو تنہائیوں میں بھی ان پیروں کا احساس کرے، تو اجتماعات میں بھی ان پابندیوں کو قبول کرے۔ میں بڑی اہم باتیں کر رہا ہوں، لیکن یہ باتیں آپ کے معیار سے کچھ بلند ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ چلو اب میں اس سے نیچے آتا ہوں۔ اسلام وہ نظام ہے جس میں مخلوق خدا کو برابری دی گئی ہے، مخلوق خدا کو، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک باپ کے بیٹے ہو، کھانے کے لحاظ سے سب محتاج ہو، پینے کے لحاظ سے سب محتاج ہو، نیند کے سب ضرورت مند ہو،
جب تمہارا کھانا سب برابر ہے، پیٹ سب کا ایک ہے، آنکھیں سب کی دو ہیں، ہاتھ سب کے دو ہیں، اور زبان سب کی ایک ہے، ناک سب کا ایک ہے، تو پھر سنو، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے، تم سب کے لیے نظام بھی ایک ہے، قانون بھی ایک ہے، ضابطہ بھی ایک ہے، ضابطہ بھی دنیا کے کسی نظام میں آپ کو یہ مساوات اور برابری نہیں ملے گی، یہ مساوات اور برابری نہیں ملے گی، بلکہ کیا ہوگا، غریب کے لیے قانون کے دھارے الگ، امیر کے لیے قانون کے ضابطے الگ. ایک امیر آدمی ہے، اس کے ہاتھوں آدمی قتل ہو جاتا ہے، وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں جاتا، باہر ہی باہر سے بری ہو جاتا ہے. ایک غریب آدمی ہے، اس نے قتل نہیں کیا، راہ جاتے پکڑا گیا، وہ تختہ دار پہ لٹک جاتا ہے، لے کر انصاف نہیں. غریب کا بچہ ہے، ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ کے مر جاتا ہے، دوائی نہیں ملتی. امیر کو زکام ہوتا ہے، پورا عملہ اس کی عیادت کے لیے آتا ہے، اور اس کے چکر اس طرح لگاتا ہے جیسے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا. یہ امتیاز ہے یا نہیں ہے؟ ایک کے کتے مکھن کھاتے ہیں، ایک کے بچے بھوکے سوتے ہیں، ایک کے کتے ریشم کے لحاف پر ہیں، ایک کے بچے ٹوٹی چار پائی پر ہیں. یہ امیر و غریب کا فرق ہے. امیر اگر چاہے تو غریب کو تھپڑ مار دے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. امیر اگر چاہے راجاتے غریب کی بےزتی کر دے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. اور اگر آپ امیر کے بارے میں، نواب کے بارے میں، جاگیردار کے بارے میں تنہائی میں کھڑے ہو کر بات کر لیں، تو اس کی عزت خطرے میں آ جاتی ہے، قانون کا ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ جاتا ہے. یہ نظام جو دورہ نظام ہے، نوابوں کے لیے الگ، غریبوں کے لیے. مثال دیں، آپ نے بینک سے قرضہ لیا 5,000 روپے، قسط چھوٹ گئی، اٹھا کر جیل میں، اور امیر نے، ایم این اے نے قرضہ لیا 90 کروڑ، اس سے کوئی قسط بھی مانگنے نہیں آتا، بلکہ وہ قرضہ بھی معاف کر کے گھر کو چلا جاتا ہے. یہاں 100 معاف نہیں، وہاں 90 کروڑ معاف ہے. نظام کی خرابی ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس گندے نظام کو جو غریبوں کو پیستا ہے، جو مظلوموں کو چباتا ہے، جو محکوموں پر کوڑے برساتا ہے، جو غریب کو درندوں، پرندوں، جانوروں سے بدتر قرار دیتا ہے، جو امیروں کو بادشاہ بناتا ہے، قانون سے بالا تر قرار دیتا ہے، اس نظام کو اٹھا کر گندی نالی میں پھینکنا چاہتے ہیں، تیری عدالتوں میں اسلام کے عادلانہ نظام کو لانا چاہتے ہیں. ایک نظام یہ ہے، یہ نظام کیا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے، وہ 4 میل چل کر جا کے مزدوری کرتا ہے، اس کے پاس سائیکل. ایک آدمی وزیر اعظم بن گیا، اس کے آگے 10 گاڑیاں، پیچھے 10 گاڑیاں. یہ پروٹوکول ہے، یہ امیر و غریب کا فرق، یہ حاکم و محکوم کا فرق آپ کو اسلام میں نظر. ایک نظام ہے ایئر کنڈیشن میں بند، لیڈر، رہنما، افسر بیٹھا ہوا، یہ کام کرو، یہ کام کرو. یہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے، غریب دھوپ میں اینٹیں اٹھا رہا ہے، گارا اٹھا رہا ہے. ایک یہ نظام ہے، اور ایک وہ نظام ہے کہ مسجد قباء تعمیر ہو رہی ہے، کوئی اینٹیں لا رہا ہے، کوئی گارا بنا رہا ہے، اور تیرے پیغمبر اینٹوں کی چنائی کر رہے ہیں. ایک یہ نظام ہے، ایک یہ نظام ہے کہ اعلان کر دیا کل نہر کھودنا ہے، وہی آتا تھا، چلو اللہ سے مہاراج افسر آتا ہے، وہ ہاتھ میں چاندی کی کہی لے کر، چاندی کی کسی لے کر، بیلچہ لے کر زمین سے ایک مرتبہ مٹی اٹھا کر رکھ دیتا ہے، پھر کہتا ہے شاباش اب سارا دن جانوروں کی طرح مٹی کھودتے رہو، مٹی نکالتے رہو۔ ایک یہ نظام ہے، ایک وہ نظام ہے کہ مدینہ میں پیغمبر اسلام خندق کھودنے کے لیے آئے ہیں، سب کو نشان دیے، تو یہاں سے لے کر وہاں تک کھود، تو وہاں سے لے کر وہاں تک کھود، ایک نشان لے کے فرمایا میں محمد یہاں سے لے کر وہاں تک کھودوں گا۔ ایک یہ نظام ہے کہ امیر کو پیاس لگے کوکا کولا لے آؤ، روح افزا لے آؤ، غریب کو پیاس لگے تو نہر کا گرم پانی لے آؤ۔ انسان دونوں ہیں، راستہ ایک ہے، کام ایک ہے، اور ایک وہ نظام ہے کہ شام کے وقت تھکا ہارا صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے خندق کھودتے کھودتے تھک گیا ہوں، بھوک ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پشت سے جا لگا، میری پشت ٹیڑھی ہو گئی، میں نے اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے یا رسول اللہ، تو جواب ملتے میرے بیٹے گھبراتا کیوں ہے، تیرے پیٹ پہ ایک پتھر ہے، تیرے رسول کے پیٹ پہ دو پتھر ہے۔ ہم اس نظام کو لانا چاہتے ہیں، بتلاؤ یہ دورا نظام ختم ہونا چاہیے نہیں کرنا؟ آپ کو نظام اسلام جو عدل و انصاف اور مساوات پر مبنی ہے وہ نظام چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک یہ نظام ہے جسے شاعر نے تو کچھ اور انداز میں کہا تھا، میں تھوڑا سا بگاڑ کے کر کہتا ہوں، ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں گرفتار، ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں گرفتار، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا، جیسے آج نہیں ہوا، ہم آ بھی کرتے ہیں ہو جاتے ہیں گرفتار، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ، یہ ہے انسان کا بنایا ہوا نظام۔ اور ایک نظام، وہ نظام ہے جس میں ایک عورت لائی گئی کہ اس نے چوری کر لی، گواہوں نے گواہی دے دی، تیرے رسول نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ قبیلہ اسد کی عورت تھی، قبیلہ معزز تھا، عرب میں بڑی شان تھی، کانپ اٹھے کہ ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کٹ گیا، ہماری ناک کٹ جائے گی، بدنام ہو جائیں گے، مل کر آئے، سفارش کرائی، ہماری فاطمہ جو قبیلہ بنو اسد کی نوجوان بچی ہے اسے معاف کر دیا جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو پیغمبری ارشاد فرماتی ہے لو ان فاطمہ بنت محمد قصرت لقطعت یدھا، تم کیا کہتے ہو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر جاتی میں محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ ایک وہ نظام ہے جس میں بڑا چھوٹے کو قتل بھی کر دے تو کوئی پوچھتا، ایک یہ نظام ہے کہ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، ایک نو مسلم شہزادہ اپنی اباؤ قبا کے ساتھ ریشمی لباس کے ساتھ طواف کر رہا تھا کہ اس کی چادر پہ پاؤں ایک کالے حبشی کا آ گیا، کالے حبشی کا پاؤں جب چادر پہ آیا اس نے پیچھے دیکھا، اور کالے حبشی تو نے میری چادر پہ پاؤں رکھا، اٹھا کر ہاتھ کالے حبشی کے منہ پہ دے مارا، رونے لگا، روتا ہوا بیت اللہ کا طواف چھوڑ کے فاروق اعظم کے پاس حبشی آ جاتا ہے، کیوں رو رہا ہے بیٹے؟ اس وقت یہ نہیں، پہلے درخواست لکھ، ہن لینچ لگ، آج چھٹی ہے کل آئیں دفتر دے وقت، کل آئیں ہوں ڈاکٹ کٹوا کے آ، نشان ختم ہو گئے چل گھر نو جا، ڈاکٹ نہیں بنا تو پرچہ بھی نہیں ہوا. یہ نہیں نظام، سیدھا آتا ہے امیر المومنین کس کے پاس، جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کس کے پاس جس نے ایران پہ جھنڈے گاڑ دیے ہیں، زار و قطار رو رہا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں روتا کیوں ہے؟ جواب دیتے ہیں مجھے شہزادے نے مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ فرمایا جرم کوئی نہیں، قصور یہ ہے کہ میں غریب ہوں، قصور یہ ہے کہ میں کالے رنگ کا حبشی ہوں، غریب ہوں، غلام ہوں، اپنی ذات میں آزاد نہیں ہوں. کس نے مارا؟ عرض کیا شہزادے نے مارا. فرمایا لاؤ شہزادے کو. شہزادے کو لایا، چلو چھوڑو تم آپ ادھر چلو. آ گیا شہزادہ، کیا بات ہے؟ اس کالے کو مارے؟ ہاں مارے ہیں. کیوں مارا؟ کہنے لگا اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھ دیا تھا، یہ تو کوئی غلطی نہیں. اس نے کہا کوئی غلطی نہیں، میری چادر پہ پاؤں رکھا ہے، بہت بڑی گستاخی تھی. پھر کیا کیا تو نے؟ کہنے لگا میں تھپڑ مار دیا. اسے راضی کر، راضی تو نے تھپڑ مار کر اللہ کے ایک اپنے جیسے بندے کو دکھ دیا ہے، راضی کر اس کو، یہ تو اس کی تقسیم ہے. تجھے شہزادہ بنا دیا، اسے کالا بنا دیا، یہ تو اس کی تقسیم ہے، تیرا تو کوئی کمال نہیں. میں شہزادہ اس کالے سے معافی مانگوں؟ میں نہیں مانگتا، مجھے ضرورت کیا ہے؟ فرمایا دیکھ لو. کہنے لگا نہیں میں نہیں مانگتا. اٹھو کالے، اٹھو غلام، اٹھ حبشی، اٹھ میرے بیٹے. جی حضرت کیا کروں، مار اس کے منہ پہ تھپڑ جیسے اس نے مارا تھا، مار اس کے منہ پہ تھپڑ. اس نے بازو چڑھائے، شہزادے کے تیور بدل گئے. اس نے کہا حضور یہ تو مجھے معافی مارے گا، مجھے مہلت دیں کہ میں معافی مانگ لوں، مجھے مہلت دیں کہ میں معافی. ٹھیک ہے مانگ معافی. کہنے لگا مجھے کل تک کی مہلت دے، میں اسے راضی کر لوں گا. مہلت دے دی، راتوں رات بھاگ گیا، مرتد ہو گیا. حضرت فاروق اعظم کو خبر ہوئی شہزادہ بھاگ گیا ہے، شہزادہ اسلام چھوڑ گیا ہے، شہزادہ مرتد ہو گیا ہے، شہزادے کے جانے سے نقصان ہوا ہے. فرمایا خدا کی قسم اگر شہزادہ بھاگ جائے پھر آ جائے پھر بھاگ جائے، یہ ایک شہزادہ ہے، ہزاروں شہزادے کھڑے ہو جائے، میں اپنے غلاموں کو بدلہ لے کے دیا کروں گا. دوستو ہم بولے نہیں، ہم پاگل نہیں، جانوں پہ جانے دیتے ہیں، شہادتوں پہ شہادتے دیتے ہیں، موت کے سائے میں چلتے ہیں اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اترا اترا کے چلتے ہیں. تو کیوں چلتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے ہم اتنے عظیم مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ اس راستے میں جان چلی بھی گئی تو شہادت ہوگی. ہم الیکشن کوئی پرمٹ پلاٹ کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم الیکشن کوئی زمین جائیداد کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم الیکشن اس عظیم نظام خداوندی کو پاکستان کی دھرتی میں رائج کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ بات میں نے ضروری سمجھی تاکہ آپ کو پتا چلے، اگر کوئی آدمی اس الیکشن میں پیسہ لگاتا ہے، جوان جوانی لگاتا ہے، بوڑھا بڑھاپا لگاتا ہے، بچہ اپنے بچپنے کو صرف کرتا ہے، تو وہ سوچے وہ کسی معمولی مشن پر نہیں، وہ کسی معمولی راہ پر نہیں، وہ اس عظیم مشن پر ہے کہ میں پاکستان نہیں بلکہ پوری رکھوں گا، جب تمام ایوانوں میں، تمام ملکوں میں، تمام شہروں میں اور ساری دنیا میں اللہ کا نظام غالب نہیں آ جاتا. دوستو جب آپ اس عظیم مقصد کے لیے قدم اٹھائیں گے تو اس نظام کا دشمن، کس نظام کا دشمن؟ خدا بند کے نظام کا دشمن. نظام اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بولو, سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابلیس. سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جب ابلیس دیکھتا ہے کہ یہ لوگ اس کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, تو پھر فوراً وہ اپنے ستونگڑے, اپنے ایجنٹ, من الجنتی ونداس, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اٹھاتا ہے کہ راستے روکو, راستے روکو, ان کو چلنے نہ دو, ان کو بڑھنے نہ دو, ان کو اٹھنے نہ دو, ان کو کامیاب نہ ہونے دو. تو پھر جنگ ہوتی ہے رحمان والوں اور شیطان والوں کے مابین. یہ الیکشن ہوگا کسی کی ذاتی جنگ ہوگا, ہوگا کسی کی پرمٹ پلاٹ کی جنگ ہوگا. ہمارے لیے الیکشن حق کا باطل کی جنگ ہے, کفر اور اسلام کی جنگ ہے. ہم اپنے مقابلے میں شیطان کے ایجنٹوں کو سمجھتے ہیں. ہمارے مقابلے میں جب بھی آئے گا شیطان کا ایجنٹ آئے گا, رحمان کا ماننے والا نہیں آئے گا. اور خاص طور پر ہمیں جو جنگ میں اسپیشل شیطانی ایجنٹ سے واسطہ ہے, میرا خیال ہے شیطان کو بھی اپنی اولاد میں سے اگر کسی پر ناز ہوگا تو شاید وہ جنگ کے اسی شیطان پر ہوگا. کیوں؟ کہ بڑے کہ حق نواز شہید جس جرت کے ساتھ طوفان بن کے اٹھا تھا, کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کا راستہ روک دے. اس کے لیے جو اس کا آلہ کار بنا وہ اس کا کابل بیٹا شیخ اقبال تھا, کہ جس نے حق اسلام اور دین کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کی ناکام کوشش کی. اور اتنا فتنہ گر, اس قدر فتنہ پھیلانے والا انسان اسلام کے لیے اس کی سوچ نہیں جا سکتی. جب بھی سوچے گا تو کیا سوچے گا کہ افراتفری کیسے ہو, حالات خراب کیسے ہوں. کبھی شادیوں کے موقع پر پٹاخوں کے شور میں جنگی شہید کو گولیوں کا نشانہ بنا دے گا, کبھی الیکشن کے شور و شغب میں افضل کے یوم کو شہید کروا دے گا, کبھی الیکشن کے مرحلے پر جب ووٹ پڑ رہے ہیں اشار قاسمی کے سر میں گولی مروا دے گا, اور کبھی یہ دیکھ کر کہ میں ہار رہا ہوں, شکست کھا رہا ہوں, تو اپنے ہی گھر میں آئے ہوئے کسی غریب انسان کو مروا دے گا تاکہ اس کا پرچہ اعظم تارک میں کٹوا دے. لیکن شاید اب غیرت خداوندی اسے مزید ڈھیل اور مہلت دینے کے لیے تیار ہے. آج کا جو واقعہ پیش آیا, میں اس کی فطرت کو بہت سمجھتا ہوں. میں نے کئی دنوں سے ساتھیوں سے کہنا شروع کیا ہے صبر, تحمل, بردباری, ہر چیز کو برداشت کرو, آنکھیں نیچی کر لو, جواب مت دو, اسے کہہ دو کہ تیرا جواب انتقام کی شکل میں 6 اکتوبر کو ووٹ کی صورت میں دیں گے. اور آج بھی میری آپ کو وصیت یہ ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے آپ نے رد عمل کے طور پر کچھ نہیں کرنا جب تک ہماری طرف سے اشارہ ادھر دیکھو. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات آ گئی جو ہمارے لیے قابل معافی نہ ہوئی تو پھر آپ کو اشارہ دے کر نسلیں مٹا کے رکھ دیں گے. اس وقت تک دم نہیں لیں گے جب خباثت کا بیج فنا نہیں کر دیں. صبر و تحمل سے کام لینا ہے. آج کا جو واقعہ پیش آیا ہے, ایک غریب آدمی کو جو اس کے گھر میں جھنڈا رہنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے آتا ہے, سوچ تو کئی دنوں سے تھی کہ اب ہار رہا ہوں, اب شکست کھا رہا ہوں, کیا کروں. مجھے بالکل یقین تھا کیونکہ جب میں شہر میں آتا میں دیکھتا کہ یہ شہر کی کسی گلی میں گھوم پھر ہے، اور جب میں دیہاتوں میں جاتا میں جس سے پوچھتا کیا حال ہے، اس وہ کہتا کہ شیخ اقبال آیا تھا، وہ ابھی ہمارے پاس آنے بھی نہ پایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے خربوزے مار کر اس کے کار پر، چھوٹے چھوٹے بچوں نے لوٹے مار کر نعرے لگا لگا کے اسے واپس دے دیا۔ تو میں سوچتا تھا کہ جب ہر طرف سے اس کو مار پڑ رہی ہے اور وہ خود بھی آج کل اپنی تقریروں میں اس کا اظہار کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مچھلی وانگو تلیندے پے ہیں، لکڑی وانگو چریندے پے ہیں، سبزی وانگو کٹیندے پے ہیں، جنہ دی گھر وچ سنبھال کوئی نہیں انہاں دے ہتھوں مریندے پے ہیں۔ وہ کون ہے جب ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں؟ وہ بچے جن کو مائیں کچھا بھی نہیں پہناتے، ننگے دھرنگے، وہ جب باہر آتے ہیں اسے دیکھ کر لوٹا کہہ کر پھر خربوزے مارتے ہیں، ٹماٹر مارتے ہیں، اس کی کار پہ لوٹے مارتے ہیں، تو پھر یہ کہتا ہے او جنہ بھی گھر میں جو سنبھال کوئی نہیں انہاں دے ہتھوں میں، انہاں دے ہتھوں۔ اور میں شیخ اقبال کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، شیخ صاحب علماء کو قتل نہ کراؤ، اس لیے کہ تم یہ خواب دیکھتے ہو کہ جھنوی قتل ہو گیا تو میں ایم ایل اے بن جاؤں گا، اسار قتل ہو گیا تو میں ایم ایل اے بن جاؤں گا، پانچ علماء شہید ہو گئے تو میں ایم ایل اے بن جاؤں گا، میاں اقبال شہید ہو گیا تو میں ایم ایل اے بن جاؤں گا، مختار سیاق شہید ہو گیا تو میں ایم ایل اے بن جاؤں گا، آدم طارق شہید ہو گیا تو میں ایم ایل اے بن جاؤں گا۔ سنو، تمہاری مثال اس بچے جیسی ہے جو اپنی اماں سے پوچھتا ہے، اماں اگر یہ نمبردار مر جائے تو پھر نمبردار کون ہوگا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا، اس نے کہا وہ بھی مر جائے، اس نے کہا اس کا بھائی، اس نے کہا وہ بھی مر جائے، اس نے کہا اس کا چاچا، اس نے کہا وہ بھی مر جائے، اس نے کہا اس کا تایا، اس نے کہا وہ بھی مر جائے، اس نے کہا تایا کی اولاد، کہنے لگے وہ بھی مر جائے۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ چاہتا کیا ہے، انہوں نے کہا پترا سارا پنڈ بھی مر جائے پر تینوں نمبرداری کوئی نہیں ملی، سارا پنڈ بھی مر جائے پر تینوں نمبرداری کوئی نہیں ملنی۔ شیخ اقبال اٹھ علماء، نویں میاں اقبال، اے لوگ تو اپنی لیڈرشپ لئی قتل کرائے تاکہ تو ایم ایل اے یا ایم پی اے بن جائیں۔ میں کہنا اگر سارے علماء شہید ہو گئے، سارے نوجوان شہید ہو گئے، او دن بھول جا کہ تو ایم ایل اے یا ایم پی اے بن جائے گا۔ جدو تک تو علماء دی قدر کی تھی، جدوں تک علماء دی قدر کی تھی، اور جدوں تک علماء دے ہاتھ سر تے رکھوائے، داڑھی رکھی، ٹوپی لئی، علماواں دی وجہ دے نال تو کامیاب، اور جدوں تو علماء نو قتل کرونا شروع کیتا ہے، ہن ویکھ اللہ تینوں زندگی دے وے ہزار سال، امین تو امین، اور تو ہزار سال کھڑا ہوندا رہے، شکست کھاندا رہے، کھڑا ہوندا رہے، ہاردا رہے، تو کبھی کونسلر بھی نہ بنے، تو کبھی چیئرمین بھی نہ بنے، ایم پی اے بھی نہ بنے، ایم این اے بھی نہ بنے، خدا بھی مار تیرے تھے ایوے پوے، تو ہر واری کھڑا ہوے، ہر واری ہرے، اور پچاس ہزار سال گزر جان گے پر تو نمبردار۔ ایک نامہ نگار ہے، وہ واقعہ کی صحیح رپورٹ لے کر آیا تھا، بولیے انہوں نے لکھا ہے، لیاقت علی والد گل محمد، قوم سکھانا سکھنا موزہ چٹانا، تحصیل جھنگ کو شیخ اکرم کے باڈی گارڈ کیا ہوبی موبی نے شیخ اقبال کی کوٹھی پر اس وجہ سے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے کہ گزشتہ دنوں سید شناشا اور شیخ اکرم الیکشن مہم کے سلسلہ میں موضع چٹالا گئے، مقتول لیاقت علی نے کہا کہ سناشا تم تو شیعہ ہو اور تمہیں شیخ اقبال جو امن دشمن ہے اس کے لیے ووٹ مانگنے نہیں آنا چاہیے۔ اس بات پر سناشا نے شیخ اکرم سے کہا کہ اس کو پہچان لو، آج مقتول 11 بجے والے ڈبے سے شہر اس لیے آیا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو جو گورنر بلوچستان کا آپریٹر ہے فون کرنا تھا. جب وہ شیخ اقبال کی کوٹھی کے قریب سے گزرا تو نازو ماچھی نے دیکھ کر اس کو بلایا. اس نے انکار کیا مگر وہ کھانا کھلانے اور بلوچستان فون کرانے کے بہانے زبردستی شیخ اقبال کی کوٹھی میں لے گیا. مرنے والے نے کھانا کھانے سے انکار کیا اور جب باہر نکل رہا تھا تو شیخ اکرم کے باڈی گارڈ موبی نے اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. پولیس نے شیخ اقبال کی کوٹھی سے دو باڈی گارڈ گرفتار کر لیے ہیں. شیخ اقبال اور اکرم نے کہا ہے کہ اچانک گولی چلنے سے غیر دانستہ طور پر یہ آدمی مارا گیا ہے. یہ آپ کی رپورٹ ہے اور ایک میری رپورٹ ہے. میری رپورٹ یہ ہے کہ اب اس چونکہ مرنے والے کا تعلق شیعہ سے ہے, اب اس کا مدعی امان اللہ بن گیا ہے. مدعی کی حیثیت سے وہ تھانے میں بیٹھا ہے اور تھانے دار کا مطالبہ ہے, پولیس اور ڈی سی کا انتظامیہ کا مطالبہ ہے کہ وہ آدمی ہمیں دو جس آدمی نے گولی. اور شیخ صاحب نے پہلے لیت و لال کی, انہوں نے کہا چلو بندوق ہی دو. آدھا گھنٹہ تک لیت و لال کی, آدھے گھنٹے کے بعد جب بندوق دی تو اس کی صفائی کرا کر دی تاکہ بندوق سے بو وغیرہ ختم ہو جائے. اور ابھی تک وہ آدمی گرفتار نہیں کرایا. خود شیخ صاحب نے اس آدمی کو چھپایا ہے اور ساتھ ساتھ امان اللہ کی منت کر کے کہہ رہا ہے امان اللہ میں تیرے ہاتھ سے بہ جانا خدا دا نامن اس قتل نو سپاہ صحابہ دے کھاتے بارے. اس نے کیا ٹھیک ہے میں ہاتھ اشیا پر تیرے ورگا بےغیرت کوئی نہیں. اس نے ابھی تک انکار کیا ہے, ابھی تک انکار کیا ہے. لیکن میری رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او کوتوالی نے ابھی تک بڑی جرت کا ایمانداری کا بہادری کا ثبوت دیا ہے. اور میں نے بالا افسران سے بھی رابطہ کر کے اس بات کی تصدیق کروا لی ہے کہ اس کا قتل شیخ اقبال کی کوٹھی میں اسی کے گل مین نے کیا ہے. میرا مطالبہ نہیں, میرا دعویٰ ہے یہ قتل شیخ اقبال نے خود کرایا ہے. مقصد یہ تھا کہ اس کو قتل کرا کے سپاہ صحابہ پہ ڈال دوں گا, یہ میرا دعویٰ ہے. اس دعوے کی تصدیق میں تائید میں سینکڑوں واقعات بیان کر سکتا ہوں. ورنہ شیخ اقبال جیسا کھڑاک آدمی اپنے بنگلے میں ایک آدمی کا مارنا تو دور کی بات ہے, وہ تو مکھی بھی نہیں مار سکتا. وہ مکھی بھی اگر کسی گن مین نے کسی کو گولی ماری ہے, گن مین کبھی کسی کو گولی نہیں مارتا, جب بھی مارتا ہے تو اپنے لیڈر کے کہنے پہ مارتا ہے. شیخ اقبال کی موجودگی میں اس کی کوٹھی میں اس کے گن مین نے گولی ماری, وہ اس نے نہیں ماری, شیخ اقبال نے مروائی ہے. اور جنگ والو غیرت خداوندی کا اب عالم دیکھو. اب تک چھپتا رہا, اب اللہ نے قاتل کو بھی گھر بٹھا دیا, مقتول کو بھی گھر دکھا دیا. قاتل بھی گھر, مقتول بھی گھر, قتل کرانے والا بھی گھر. خیال اس کا یہ تھا کہ شاید الیکشن پوسٹ پون ہو جائے. اقبال ادا الیکشن کوئی نہیں پوسٹ پون ہونا, ایک اپنے گن مین نو کہہ کہ وہ تینوں ہی گولی مار دے, تو ڈپ جا, تو دفاع ہوئے تو اسی زمنی بھی لڑ لسا ہے. ادا نہیں ہونے, ساڈے والوں سارے مر جاؤ, پر الیکشن ثبوت آد کوشش کی جانے کے ہڑتال ہو بنجے. کیوں ہوئے ہڑتال؟ قتل بھی تو کریں, باروں بائے ہوئے بندے تے ظلم بھی تو کریں, ہڑتال بھی تیرے حق چ. جے تیری گرفتاری نہ ہوئی, تیرے خلاف قانون حرکت نہ آیا, او قاتل آ کے تیرے خلاف نہ بولیا, ہڑتال کراؤن دے بارے چ میں فیصلہ کراں گا. مینوں دسو جدی کوٹھی چ جہدے حکم دے ایک غریب بندہ بھاوے شیعہ ہوئے او قتل ہو جائے, اس کوٹھی دے مالک نو اس نو بھٹو دی طرح تختہ دار تے چلنا چاہیے یا کوئی نہیں. لہذا ساڈا مطالبہ ہے فوراً اس نو گرفتار کرو, اس نو فوراً گرفتار. جے کسے نو اے بھول ہوئے کہ مڑ تے الیکشن خراب ہو جائے گا, مڑ الیکشن الیکشن دی جو بھی خراب نہیں ہوتی، کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا. ساری وہ قومیں جہی لاشیں اٹھا لیندی ہے پر الیکشن خراب بلدیاتی الیکشن نو خراب کراؤن لئی ترے دن پہلے ایک دن پہلے صبح دے ویلے جمعے دے دن مسجد عثمانیہ سیٹلا ٹاؤن چ بمب نہیں ماریا، اس واقعے نے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ بمب بھی اسے نے مرایا ہے. ہمیشہ جدو الیکشن آئے گا اے الیکشن تو دوڑن لئی علماء قتل کرائے گا، میاں اقبال قتل کرائے گا، مسجد بم سٹوائے گا. ہن وقت آ گیا ہے، شکست بھی ادا مقدر ہو گئی ہے، تختہ دار بھی ادا نصیب ہو گیا ہے. اس لئے دو دن درمیان چنے کل جمعہ کا دن ہے، حضرت فاروقی صاحب آ رہے ہیں، اسی انتظامیہ اور پولیس دے حلے تک دے کردار تو قدرے مطمئن ہے، لیکن اگر یہ شخص گرفتار نہ ہویا اور اینو 109 چھپا کے بھٹو دی کرے کیفرے کردار تک پہنچاؤن دی کوشش نہ کیتی گئی، اسی سمجھاں گے اندر ہی اندر کچھ لین دین اسی سمجھاں گے کہ ہن کچھ افسر بھی گڑبڑ کر دینے. اس لیے شیخ اقبال نو فوراً گرفتار ہونا چاہیے. لیکن ایک گل ہے، جے کوئی افسر ذمہ داری لوے تے الیکشن تک بے شک انہوں کھلا رہن رہے، لیکن میرا مطالبہ ہے، آج میرا مطالبہ کہ شیخ اقبال دے واسطے ہر ویلے پولیس دیاں دو چار گڈیاں مقرر کر دے ہو، سنی میری گل، تاکہ کتے شیعہ انتقامی طور تے انہوں نہ مار دین، امان اللہ سیال انو قتل نہ کرا دے. جے بے ایمان قتل ہو گیا ساڈا تے الیکشن دا بیڑا غرق ہو جانا ہے. اس لیے میرا مطالبہ ہے حکومت دے اتے پہرا لاوے یا انو گرفتار کر کے جیل چ بٹھا دے. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد.